الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. گزشتہ ہفتے اعلان کیا جا چکا تھا کہ ہماری آج کی گفتگو میں ابتدائی حصہ مسائل اعتکاف کے لیے وقف ہوگا، اور اس کے بعد اگر وقت نے اجازت دی تو ماہ رمضان کی مناسبت سے کچھ مسائل اعتکاف، جس کے بارے میں قرآن کریم کی تین آیتوں میں ضمنی اشارہ پایا جاتا ہے، اور واضح ترین تذکرہ اعتکاف کا قرآن نے سورہ بقرہ کی اسی آیت میں کیا جس میں جناب ابراہیم و اسماعیل کو خانہ خدا کی طہارت برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ انت ہر بیتی لطائفین ولاقفین، اے ابراہیم و اسماعیل، میرے اس گھر کی تطہیر کرو، یعنی اس کی طہارت کو باقی رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود انجام دینے والوں کے لیے. قرآن کریم کی یہ آیت بھی ان شرعی دلیلوں میں سے ایک ہے جس کی بنا پر ہمارے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مکے کی سرزمین میں نماز سے زیادہ ثواب ثواب کا ہو جاتا ہے، کیونکہ خانہ خدا کی تطہیر میں طواف کرنے والوں کو قرآن ترجیح دے رہا ہے نماز رکوع اور سجود کرنے والوں پر. انت ہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والے پہلے آئے، اعتکاف کرنے والے ان کے بعد آئے، اور رکوع اور سجود کرنے والے ان کے بعد. جب قرآن کی اس آیت سے علماء کرام نے یہ استنباط کیا، اگرچہ اس کی دیگر دلیلیں بھی ہیں اور اس سے زیادہ واضح، لیکن بہرحال جب اس آیت کو بھی اپنے استدلال میں پیش کیا کہ کیونکہ طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے ہے، اس اعتبار سے رکوع اور سجود کرنے والوں پر مکہ مکرمہ میں ایک گونا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے طائفین کو، تو اسی اصول کی بنیاد پر اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ طواف کرنے والوں کے بعد لیکن رکوع اور سجود کرنے والوں سے پہلے اعتکاف کرنے والوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، تو بہرحال اعتکاف کی بھی ایک فضیلت و اہمیت ہمارے سامنے اس آیہ قرآنی سے آئی. اس کے علاوہ اعتکاف کے بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں جو مسلسل اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اعتکاف کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پاس پائی جاتی ہیں، اور بعض فرقوں کے پاس یہ احادیث کچھ اتنی صراحت کے ساتھ آئی ہیں کہ وہ اعتکاف کے واجب ہونے کے قائل ہوئے ہیں. ہمارے پاس، یعنی ہماری فرقہ میں، اعتکاف کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ اپنی تمام تر اہمیت کے بعد بھی اعتکاف کو مستحب قرار دے رہی ہیں، لیکن بعض مسلمان فقہا یا بعض مسلمان مکاتب فکر اس بات کے قائل ہیں کہ اعتکاف واجب کفائی ہے، اور ہر ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مسجد کم از کم رمضان کے مہینے میں اعتکاف سے خالی نہ رہے، ورنہ تمام محلہ گنہگار اور مجرم قرار پائے گا. بہرحال ہمارے پاس جو احادیث آئی ہیں وہ اعتکاف کی فضیلت، اہمیت اور استحباب کو تو بتا رہی ہیں، لیکن اعتکاف کا واجب ہونا ثابت نہیں ہے. اعتکاف کے بارے میں جو حدیثیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں دو حدیثیں قول امام ہیں اور ایک حدیث فعل امام. وہ حدیث کی اگر کوئی صحیح طریقے سے ایک اعتکاف کر لیتا تو اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ معتبر حدیث کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ بعض کمزور حدیثوں میں ذرا ذرا کی باتوں پہ ستر ہزار حجوں کا ثواب اس طرح سے لوٹا دیا جاتا ہے کہ دو حج اور دو عمرے تو شاید انسان کو کچھ زیادہ محسوس نہ ہو, اس کے بجائے ہم دو لائنوں کی ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کے 70,000 حجوں کا ثواب کیوں نہ حاصل کر لیں. لیکن فقہ جاننے والوں کو پتا, ایک ضعیف حدیث میں 70,000 حجوں کا ثواب اور ایک معتبر ترین حدیث میں دو حج کا ثواب, بہرحال ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اعتکاف کے بارے میں جھوٹی حدیث نہیں بنائی جا سکتی ہے جس میں 70,000 یا 70,000 حجوں کا ثواب بتا دیا جائے, لیکن اس کے برعکس دو لائنوں کی دعا کے بارے میں بعض اوقات ایسی حدیث آ جاتی ہے تو اہمیت اعتکاف کم نہ ہو. یہ معتبر ترین حدیث ہے جسے تمام علماء نے سند کے اعتبار سے معتبر مانا ہے. اور دوسری حدیث جو ہمارے پاس آتی ہے وہ اعتکاف کے فلسفے کو بیان کر رہی, اس پر ابھی ہم عنقریب گفتگو کریں گے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لا رحبانیت فی امتی, میری امت کے لیے اللہ نے رحبانیت کو نہیں رکھا ہے, اس کے بدلے میں اعتکاف کو قرار دیا. اور پہلے امام جو ہمارے سامنے آیا, پہلے معصوم, وہ یہ کہ اعتکاف کا سلسلہ پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام نے مدینہ منورہ سے شروع کیا اور اپنی وفات تک کوئی سال ایسا نہ گزرا کہ جب پیغمبر سال میں ایک مرتبہ وہ بھی رمضان میں اعتکاف نہ کرتے ہوں. بلکہ جو روایت آپ کو مفاتیح میں بھی ملے گی کہ صحن مسجد میں اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ پیغمبر اسلام کے لیے لگایا جاتا تھا. معصوم فرما رہے ہیں کہ صرف ایک سال ایسا آیا کہ میرے جد ایک اہم ترین مسئلے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے, اور وہ سن 2 ہجری تھا جب رمضان کے مہینے کی ان تاریخوں میں جو اعتکاف کی اہم ترین تاریخیں ہیں, بدر کی لڑائی واقع ہو گئی اور پیغمبر اسلام کو میدان بدر میں جانا پڑا. چنانچہ رمضان میں پیغمبر سے اعتکاف رہ گیا تو معصوم کا جملہ ہے کہ جب اگلا رمضان یعنی 3 ہجری کا رمضان آیا تو پیغمبر اسلام نے اس رمضان میں 2 اعتکاف کیے. پہلا اعتکاف پچھلے سال کے اعتکاف کی قضا کی نیت سے انجام دیا اور اس کے بعد دوسرا اعتکاف تو اسی سال رواں کا اعتکاف تھا. تو اس شدت کے ساتھ اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ وہ اعتکاف جو ترک ہوا ہے تو جہاد جیسی افضل عبادت کی وجہ سے ترک ہوا, جو عقلاً بھی واجب ہے, شرم بھی واجب ہے اور فضیلت میں بہرحال جہاد اعتکاف سے بہتر, پھر بھی اعتکاف کی اپنی کوئی ایسی خاص اہمیت ہے کہ پیغمبر اگلے سال پہلے پچھلے اعتکاف کو اتارا اور اس کے بعد پھر نیا اعتکاف کیا. اور یہ مسلمانوں میں ایک طویل عرصے تک سلسلہ جاری رہا کہ رسول کے بعد رسول کے برحق جانشین بھی اعتکاف کو حتی الامکان ترک نہ کرتے تھے, اور اعتکاف کا مسئلہ عالم اسلام کا متفقہ مسئلہ اتنی شہرت کے ساتھ بن گیا تھا کہ مرد تو مرد, خواتین بھی گروہ در گروہ مساجد میں اعتکاف کے لیے تشریف لاتی تھی, اور ان خواتین کے اعتکاف کی وجہ سے جگہ جگہ مسجدوں میں خیمے یا پردوں کی مدد سے عورت کے حجاب کو محفوظ رکھتے ہوئے اعتکاف کا انتظام کیا جاتا تھا. مسجد النبوی تک میں کہ جس پر نہ کسی کو اعتراض ہوتا تھا نہ کوئی یہ نئی بات لگتی تھی, لیکن بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے سے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب اعتکاف کے اوپر عمل ہونا شروع ہوا ہے تو نئے نئے مسائل ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اعتکاف کے مسائل بہت آسان بھی ہیں اور بہت مشکل بھی, الجھانا چاہے تو ان سے زیادہ مشکل کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر سمجھنا چاہے تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ان مسائل پر گفتگو شروع کی جائے, اعتکاف کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اسلام کی تمام ممنوعات ذو مصلحت. اکثر میں یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں. بعض مسلمان علماء کا یہ نظریہ کہ اسلام کے احکامات میں کوئی چیز بھی عقل یا مصلحت نہیں, بس اللہ کا دل چاہا کہ فلاں چیز واجب ہو تو واجب ہو گئی, اور اللہ کا دل چاہا کہ فلاں چیز حرام ہو تو حرام ہو گئی. لیکن ہمارا یہ نظریہ جو اصول دین میں عدل کی بحث سے چلتا ہے اور پوری فقہ میں جاری اور ساری رہتا ہے کہ جو چیز بھی واجب کی گئی اس کے بہت سارے مقاصد ہوں گے, لیکن ایک مقصد تو ہر واجب میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کو فائدہ حاصل نہ ہو اور پورے معاشرے کو حاصل ہو, لیکن بہرحال بغیر کسی مقصد اور فائدے کے اللہ نے آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو واجب قرار نہیں کیا. اور ہر چیز میں کوئی ہر حرام چیز میں حرام اور مکروہ کوئی نہ کوئی مفسدہ یعنی کوئی نہ کوئی خرابی انسان کے لیے بھی. اللہ کے احکامات کے بارے میں یہ جملہ بار بار آتا کہ اللہ کے احکامات, یہ لفظ صحیح تو نہیں ہوگا کہ ملٹی پرپز یا کثیر المقاصد ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز واجب ہے تو اس کا کوئی ایک مقصد ہوگا, 60, 70, 100, 200, 500 مقاصد ہوں گے, لیکن ایک مقصد بہرحال ضرور ہوگا کہ انسان کو فائدہ ملے یا انسان کو کسی نقصان سے بچایا جائے. جسے ہم اردو میں فائدہ کہتے ہیں اسے مذہبی اصطلاح میں مصلحت کہا جاتا, اور جسے اردو میں نقصان کہا جاتا ہے اسے مذہبی اصطلاح میں مفسدہ کہا جاتا. تو اعتقاد کے لیے اللہ اپنی اطاعت کروانا چاہ رہا ہے, مومن کا امتحان لینا چاہ رہا ہے, اور بہت سارے مقاصد ہوں گے, لیکن بہرحال ایک مقصد خود مومن کی ذات کی حد تک ہے, اور وہ مقصد کچھ اسی انداز کا ہے جس انداز کا ہم میں سے وہ حضرات کے جن کو کسی قسم کی مشین یا مشینری سے سروکار ہوتا ہے یا واسطہ پڑتا, انہیں پتہ ہے کہ کتنی ہی بہترین مشینری کیوں نہ ہو بہرحال اسے وقتاً فوقتاً سروس کی ضرورت پڑتی, اور انجن کو اوور ہال کرنا یا اسے کھول کے ایک مرتبہ اس کی صفائی کرنا یہ لازم اور ضروری. اور اگر انسان کسی بھی مشینری کی موجودہ حالت کو یہ دیکھ کر کہ یہ بس بڑا اچھا کام کر رہی اس کی مینٹیننس کی جانب سے یا سروس کی جانب سے لاپرواہ ہو جائے تو ایک وقت میں جا کر اسے اتنی بڑی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا کہ پھر لاکھوں خرچ کرنے کے بعد وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو وقت پر سروس کرنے میں 100 اور 200 میں فائدہ حاصل ہو جاتا. اور اطباء یا میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اصول فقط مشینوں کے بارے میں نہیں, یہ اصول خود جسم انسانی کے بارے میں بھی, کہ انسان اگر جوانی کے مرحلے میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری جسمانی طاقتیں خوب کام کر رہی اور کسی اعتبار سے بھی میں بیمار محسوس نہیں ہو رہا, اپنی صحت کی جانب سے ان معنوں میں لاپرواہ ہو جائے کہ وہ جو ریگولر ایک چیک اپ ہوا کرتا, میڈیکل چیک اپ جس پر آج کل بہت زیادہ زور دیا جاتا, اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ موسٹ ریکمینڈیڈ چیز کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا دو سال میں ایک مرتبہ یا دانتوں کو ہر 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ ضرور کسی نہ کسی ڈاکٹر سے دکھا کے چیک اپ کرا لیا جائے. ورنہ ہوتا یہ کہ آپ جو ابھی اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ میرا جسم بہت اچھا کام کر رہا, میرے دل میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی, میرے دانت اس وقت انتہائی مضبوط ہے, لیکن ایک وقت ایک دم سے ایک ایسی خرابی ہو جائے گی کہ پھر اس پر قابو پانا ایک بہت ہی مشکل مسئلہ اور بہت ہی زیادہ خرچے والا مسئلہ بن جائے گا. اپنی صحت پر سال میں 1 یا 2 مرتبہ 2 گھنٹے خرچ کرنا وہ بات کی ایک دائمی بیماری اور 6 مہینے اور سال سال بھر بستر پر پڑے رہنے سے انسان کو بچا لیتا. یہ میں دنیاوی باتیں کر رہا ہوں. یہ سارے جو تصورات جو انسانی جسم کے بارے میں بھی ہیں اور مشینوں کے بارے میں بھی, یہ اس سے بہت پہلے اسلام میں انسان کی روحانی طاقت کے بارے میں بھی آ چکے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان یہ انسان کے اندر ایک تبدیلی کر دیتا. اس طریقے سے ایک ہی چیز کوئلہ ہوتی ہے اور ایک ہی چیز ہیرا, دونوں کا جد اعظم کاربن, لیکن دنیا جانتی ہے کہ کوئلہ بہرحال کوئلہ ہے اور ہیرا بہرحال ہیرا. اسی انداز سے انسان ایک ڈاکٹر کی نگاہ میں تو ایک مومن اور کافر دونوں بالکل برابر ہوں گے. ایک انسانی جسم کی جو کمپوزیشن ہوگی, اتنا کیلشیم ہے, اتنا فاسفورس ہے, اتنی ہڈیاں ہیں, اتنا خون ہے, یہ جسمانی اعضاء, ایک ڈاکٹر کے اعتبار سے تو سب برابر, لیکن اسلام کا یہ بنیادی نظریہ اور بار بار مختلف احکامات میں ہمارے سامنے آتا کہ جی نہیں, ایک کافر اور ایک مومن کی جسمانی ساخت میں کوئی فرق ضرور پڑ جاتا, البتہ وہ فرق اس کی روح میں پڑتا, اور روح کا وزن یا روح کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم سوائے احمق لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ انسانی روح کا وزن 21 گرام ہوتا, کہ جب انسان مرا نہیں ہوتا ہے اور فوراً مرنے کے بعد اس کا وزن کرے تو اتنا فرق پڑ جاتا. یہ اس قسم کے جو چٹکلے اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ اگر کبھی علماء ایسی بات کہہ لے تو ان سے زیادہ جاہل احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہوتا. ڈاکٹر ایسی بات کہہ لیں تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ ایک ریسرچ ہمیں اس پر توجہ تو دینا چاہیے, اتنا بڑا ڈاکٹر تو غلط بات نہیں کر سکتا. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اسلام کی نگاہ, یہ جو کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور علی الولی اللہ, اس کا ایک ایک جملہ ایک عام انسان کو اس انسان سے الگ کر دیتا ہے جو کلمہ پڑھ رہا اور جو نہیں پڑھ رہا, اور اس کے ہر جملے کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی. لا الہ الا اللہ کہنے والا, لا الہ الا اللہ نہ کہنے والوں کے مقابلے میں اس میں ایک تبدیلی آ چکی. ٹھیک ہے, وہی دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, وہی ایک ناک ہے, وہی 32 دانت ہیں, وہی 206 ہڈیاں ہیں, وہی دماغ ہے, یہ ساری چیزیں تو وہی, لیکن اسلام کے اعتبار سے ایک تبدیلی آ گئی جو ہم محسوس نہیں کرتے, وہ محسوس کر لیں گے کہ جو انسان کی روح کو دیکھا کرتے. اور جس وقت لا الہ الا اللہ کے بعد ایک انسان نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا, اب مزید ایک تبدیلی اس کے اندر آ گئی. اور یہ جو تبدیلی آئی تو جو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا اس کے مقابلے میں یہ کلمہ پڑھنے والے میں ڈبل تبدیلی آئی, اور جو لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتا محمد الرسول اللہ نہیں کہتا, اس میں اور اس میں ایک تبدیلی آئی, ایک فرق ہوا. اور جب اس کے بعد علی الولی اللہ کا اقرار کیا جاتا تو مزید ایک تبدیلی انسان میں واقع ہو جاتی. یہ ساری روحانی تبدیلیاں اور جس کا جسمانی مظہر جو ہے وہ یہی کہ کلمہ پڑھنے والے کا پسینہ پاک ہے, کلمہ نہ پڑھنے والے کا پسینہ نجس ہے. کلمہ پڑھنے والا اگر وضو کرے تو وضو صحیح ہو جائے گا, کلمہ نہ پڑھنے والا اللہ کو اللہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے بھی وضو کرے تو اس کا وضو بالکل باطل رہے گا. اور کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے کو برابر برابر دفن بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ساری چیزیں جہاں احترام مومن کو بتاتی وہاں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوگا. جیسے سڑی ہوئی چیز کو ایک صحیح چیز کے بہت قریب رکھنے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ صحیح چیز بھی سڑ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ سڑی ہوئی چیز صحیح ہو جائے گی, بلکہ سڑی ہوئی چیز صحیح چیز پہ اپنے اثرات ڈال دے گی. مومن اور کافر کو برابر میں دفن کرنے کا بھی اسلام حکم نہیں دیتا. اور اسی لیے جو فقط لا الہ الا اللہ کی منزل پہ اٹک کے رہ گئے, اسلام ان سے شادی کرنے کا بھی حکم نہیں دیتا کہ ہر وقت کا ساتھ ہر وقت کا ساتھ ہے. یقیناً اس کے پیچھے کچھ مسئلے ہیں, کچھ حکمتیں, کوئی ریسرچ کرنے والا اس پر ریسرچ کرے تو اس کے سامنے بہت سی باتیں آ سکتی. البتہ یہ ساری چیزیں عالم روحانیت میں جو آنکھوں سے ہم کو نظر نہیں آ رہا یہ ساری چیزیں وہ. اور عجیب بات یہ کہ سائنس ایک منزل پہ اس بات کو مان لیتی کہ آنکھوں اور کانوں کے اعتبار سے انسان بہت ناقص ہے. انسان کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی ہے جو بعض جانوروں مثلا بلی کی آنکھ دیکھ سکتی, انسان کے کان وہ نہیں سن سکتے ہیں جو بعض جانوروں جیسے کتے کے کان سن سکتے. انسان کا جسم ان چیزوں کے اثرات محسوس نہیں کر سکتا جو زلزلہ آنے سے پہلے جانور محسوس کیا کرتے. یہ خود اس ایک بات کا ثبوت اگرچہ اس کی کچھ سائنسی توضیحات ہیں کہ مثلا کتنی ویو لینتھ کی آواز انسان سن سکتا, لو اور ہائی کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہو جائے تب بھی انسانی کان بیکار ہے, اس سے کم ہو جائے تب بھی انسانی کان بیکار. سائنسی توجیحات ہیں لیکن بہرحال یہ پتہ چل رہا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں دوسرے جانوروں کے پاس بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس کو انسان نہیں دیکھتا وہ دیکھ لیتے. جس کی آج سب سے زیادہ ریسرچ زلزلے کے بارے میں ہو رہی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ کتوں کو, بلیوں کو, چوہوں کو اور چیونٹیوں کو پتہ چل جاتا کہ زلزلہ آنے والا. اور لیٹسٹ آلات کی مدد سے بھی بڑے سے بڑا انسان نہیں بتا سکتا ہے کہ زلزلہ آنے والا. بالکل اسی انداز سے ایک عالمی روحانیت, رسول اور امام دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے اندر کیا تبدیلی نظر آ رہی. ہماری یہاں تو ایک ہی انسان کو دیکھتی, انہیں ہر انسان کی حقیقت نظر آتی. یہی ملائکہ کا بھی مسئلہ ہوا کرتا. ملائکہ ہمارے غسل خانے کا ریکارڈ نہیں چیک کرتے کہ کس نے غسل جنابت کیا ہے اور کس نے نہیں کیا, تو اس کے قریب جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ. وہ تو بہرحال ان کے پاس جو وہ طاقت ہے جس سے ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی ہمیں بغیر غسل کے نظر آ رہا, بغیر ہمارے غسل خانوں کو چیک کیے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر دیتے. بس اسی انداز سے ہر انسان جو کلمہ پڑھتا اس کی روح میں ایک تبدیلی آ جاتی. مگر یہ جو روح کی تبدیلی آئی, یہ سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ جامع رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے درمیان جن کی روحوں میں یہ تبدیلی نہیں آئی، وہ یا دوسرے الفاظ ایک سڑی بھسی چیز کو ایک صحیح چیز کے قریب رکھا جا رہا اور کوشش کی جائے کہ اس سڑی ہوئی چیز کے اثرات اس صحیح چیز میں نہ پہنچے۔ ایک انتہائی بدبودار چیز، جیسے مثلاً سڑی ہوئی مچھلی کے بارے میں کہا جاتا کہ اس کی بدبو پورے معاشرے کو، پورے کمرے کو متاثر کر دیتی۔ تو اب سب سے بڑا ایک مسئلہ جو مومن کے لیے ہے وہ یہ کہ میں نے تو مثلاً اپنے آپ کو صحیح کر لیا اور میں نے تو اپنی روحانیت کو طاقتور کر لیا کلمہ پڑھ کر اور عبادتیں انجام دے کر، لیکن میرے چاروں طرف وہ لوگ جن کے اثرات مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ آج اگر روس میں یہ تحقیق ہو رہی کہ ہر انسان کے جسم سے شعائیں نکلتی جو دوسرے انسان کو متاثر کرتی، چنانچہ کہا جاتا کہ اگر آپ ایک غمگین آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کا دل بھی بھرنے لگے گا، اور اگر آپ ایک ہنستے کھیلتے آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کا دل بھی ایک مرتبہ کھل اٹھے گا۔ جسے انہوں نے اپنی زبان میں استعمال کیا کہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اشارتن میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی انداز سے ایک کافر یا پورا کلمہ نہ پڑھنے والا یا پورا کلمہ پڑھنے کے باوجود پورے دین پہ عمل نہ کرنے والا، یہ اپنے اثرات پہنچاتا رہتا ہے معاشرے کے اندر۔ بالکل اس انداز سے کہ شیروں کو بھی اگر آپ سبزی پہ ڈال دیں تو کبھی وہ سبزی خور بن جاتا اور اس کی وہ جو شیر جیسی خصوصیات ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی۔ اب اسلام کو پتا کہ ان لوگوں کو رہنا اس ماحول میں جہاں اکثریت ان کے اوپر روحانی طور پر، دیکھیں جسمانی طور پہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے کبھی بھی کوئی خلاف اسلام بات نہ کہے، لیکن ایک آدمی کا وہ کلمہ نہ پڑھنا اور وہ تقوی اختیار نہ کرنا یہ خود ہم کو بگاڑ دے گا۔ تو اب اسلام یہ تقاضا کرتا کہ سال میں کم سے کم کچھ وقت ایسا نکالو کہ وہ جو تمہارے جسم کی روحانی مشینری اس کا اوور ہال ہوتا رہے یا اس کی سروس ہوتی رہے، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ بہت ہی مختصر کہہ کر، البتہ جو میں نے لمبی چوڑی بات کی اس کو ایک جملے کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہی اعتکاف ہے، اعتکاف کا صرف ایک فائدہ، اعتکاف کے 70,000 فائدے ہوں گے، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی کہ ہماری روحانی مشینری کو صحیح کرنا، اس پر سے اس گرد و غبار کو دور کرنا، اس کو زنگ لگنے سے بچانا، اس کو آس پاس کے اثرات سے محفوظ کرنا۔ اور یہ جو انسان مسلسل جو اپنی مشینری کی سروس اس کو چاہیے، یہ آپ کو پتا ہے کہ پیسہ ایک ایسی خرابی جو اپنے ساتھ اور بہت ساری خرابیوں کو لے کے آ جاتا، جس کو اگر میں بہت ہی مختصر کر کے کہنا چاہوں کہ پیسہ اگر حلال طریقے سے ہوتا تو اس کے آثار تکلیفی نہیں ہوتے لیکن آثار وزیر بہرحال ہو جایا کرتے۔ اسی لیے جس کے پاس زیادہ پیسہ آتا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی ایسے ماحول میں کام کرے جہاں پہ وائرس یا جراثیم زیادہ ہوں، تو اسے بہرحال ایک گیس ماسک پہننا ہے اور چہرے کو چھپانا ہے اور اپنے منہ کو اور ناک کو بند کر کے کام کرنا۔ تو جہاں پیسہ زیادہ آتا وہاں خرابیاں زیادہ بڑھ جاتی۔ اس لیے ایسے انسان کی روحانی مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہوتی، اسے حج کے مقام پہ بھیجا جاتا۔ اعتکاف حج کی ایک چھوٹی شکل، اگر حج کو چھوٹا کیا جائے جس انداز سے آج کل مائکرو کی مشینیں نکلتی کہ پوری پوری کتاب کو اگر آپ کمرہ امتحان میں لے جانا چاہیں تو غیر ممکن ہے کہ دو پیجز کے اوپر آ جائے۔ یہ جب مائکرو کیا جاتا، اگر ہم حج کا ایک طرح سے مائکرو کریں تو وہ اعتکاف بن جائے گا، یا اس کے برعکس اگر اعتکاف کا ہم انلارجمنٹ کریں تو وہ حج بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے مسائل اعتکاف اور حج کے مشترک ہیں، لیکن یہ جو میں نے مائکرو کی اصطلاح استعمال کی یہ اس مقصد کے اعتبار سے، یہ غریب آدمی جس کی استطاعت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، مالی طور پہ کمزور۔ زیادہ گناہ یہی دو چیزیں انسان سے کراتی، ایک مال زیادہ آ جائے تو انسان زیادہ گناہ کرتا، ایک جسمانی اعتبار سے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت اور طاقتور ہو تو وہ زیادہ گناہ کیا کرتا۔ اب جس میں یہ استطاعت جمع ہو جائے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے اور مالی اعتبار سے ٹھیک ہے، وہاں تو بہرحال کریلا اور نیم چڑھا، ایک تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں آپ نیم چڑھا دیجئے، تو یہ دو چیزیں تو انسان کی روحانیت کو اتنا متاثر کر دیتی کہ اچھے اچھے دیندار لوگ اگر جسمانی طور پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک، ان کو خود پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم سے کیا خرابی ہو رہی۔ تو وہاں تو بہت بڑی ورک شاپ میں بھیجنا پڑے گا، جیسے پی آئی کے جہاز میں چھوٹی خرابی ہو تو کراچی ایئرپورٹ پہ صحیح کر دیا جاتا ہے ہینگر میں کھڑا کر کے، لیکن اگر کوئی میجر ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو پھر اسے بوئنگ کمپنی کے اس نمائندے کو بلانا پڑتا اور بعض اوقات وہاں بھیجنا پڑتا ہے کہ جہاں سے یہ جہاز بن کے آ رہا۔ تو جب ایک انسان گناہ کے قریب ہونے کے زیادہ ذرائع ہوں اب اس کو اگر ٹھیک ٹھاک کرنا تو اسے میدان حج سے بھیجا جاتا. یہ حج کے فلسفوں میں سے ایک بات میں بتا رہا ہوں. اور اگر ایک عام انسان یا ایسا انسان کہ جو ایک مرتبہ حج کے میدان سے ہو کر اپنی صحیح قسم کی سروس کرا کے آ چکا, تو سال ب سال ضرور اپنی روحانیت کو ٹھیک کرنے کی طرف لگے رہو. جو روحانیت میں چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہوا کرتی, بالکل یہ اسی طرح جس طرح جسم انسانی میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی, سیل بڑھتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے ہیں, اسی انداز سے روحانیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی اس کی اصلاح کا نام ہے اعتکاف. اور اعتکاف میں بھی پھر یہ کہا گیا کہ بہترین وقت ہے اعتکاف کا رمضان. اب دیکھیں کہ تھوڑا سا فلسفہ اعتکاف ہو گیا, اسے اگر میں خشک اصطلاحوں کی مدد سے پھیلانا چاہوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ اعتکاف کی یہ وہ فضیلت اور اہمیت جس طرح ہر عقل مند آدمی اپنی گھر کے مختلف ساز و سامان کی سروس کراتا رہتا, اور ہر عقل مند آدمی اپنے جسم کا میڈیکل چیک اپ کراتا رہتا, تو ہر وہ آدمی جس کی نگاہ اس کی گاڑی سے زیادہ اہم اس کا ایمان, اس کے ٹیلی ویژن سے زیادہ اہم اس کا ایمان, اور اس کے جسم سے زیادہ اہم اس کا ایمان, اس کو اسلام نے اعتکاف کا حکم دیا کہ گاڑی کی سروس سے زیادہ اعتکاف کی اہمیت کو سمجھو, یہ تمہاری روحانیت کو ٹھیک ٹھاک کرنے والی چیز. اور یہ وہ اہمیت ہے اعتکاف یہ, جس کے بارے میں ایک بات میں اور آخری کہہ دوں اور پھر مسائل پر آ جاؤں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی روحانیت کے قائل, اور ہماری کتابوں میں بھی آیا کہ یہ ان کی شریعت میں جائز بلکہ واجب تھا. روحانیت کیا؟ گھر بار عزیز اقارب بیوی بچے کاروبار دنیا سب کو چھوڑ دو, جنگل میں جاؤ ویرانے میں جاؤ مکان بنا کے رہ جاؤ. اب جو مکان بنا کے تم رہ جاؤ گے, 100 سال 200 سال 300 سال کی زندگی غالبوں کو ملتی, وہ بہرحال بالکل فطری چیز. انسان اگر نیچر کے انوائرمنٹ میں زندگی گزارے تو اس کی لائف خود بخود بڑھ جایا کرتی, جہاں پہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے, جہاں پہ کوئی بھی فضا کو خراب کرنے والی چیز نہیں ہے, غذا کو خراب کرنے والی چیز نہیں. اب یہ راہب ہوتے اور بہت سے راہب ایسے کہ جن کو رسول اور امام نے عزت اور احترام کے ساتھ بلایا اور ان سے گفتگو کی اور ان کی تائید کی, تو روحانیت عیسائیت اور یہودیت میں تھی. اور اس کے بڑے فائدے تھے, روحانی فائدے. آج کے ہندو مذہب میں کتنے ہی ایسے سادھو ہوتے ہیں کہ چلے گئے جنگل میں 10-10, 15-15 سال بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح خود مذہب میں اس کے اوپر زور دیا جاتا, کیونکہ بہرحال اس کا ایک فائدہ ہے, وہی روحانی فائدہ. یہی چیزیں انسان کی قوت کو بڑھا دیتی, وہ روحانی قوت. اس کے بعد پھر وہ دنیا پہ حکمران بن جاتا. جو معصوم نے کہا کہ مومن تو اسے کہتے ہیں کہ درخت سے کہے آ جاؤ تو درخت آ جائے گا, اور درخت چلنے لگا تو امام نے روکا کہ میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا, فقط مثال دی. اور وہی کہ جس سے بعد روایتوں میں کہا گیا کہ اگر کوپے کے باہر ایک شیر نظر آ گیا اور سارا کوفہ ڈر کے مارے اس دن دروازہ نہیں کھول رہا, تو امام اپنے صحابی کو لے کے جاتے اور شیر کا کان تھام کے اس کے کان میں کچھ کہتے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ مولا یہ کتنا بڑا معجزہ آپ نے دکھا دیا. تو امام نے کہا یہ کوئی معجزہ نہیں, یہ تو ہر مومن میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کرتا, یہ کوئی معجزہ نہیں, یہ تو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے اگر اس کے پاس صحیح ایمان کہ شیر اور بھیڑیے جیسے جانور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائے. تو یہ کب پیدا ہوتی ہے یہ طاقت؟ جب روحانی طاقت زیادہ, اور یہ روحانی طاقت یہودیوں کو حکم تھا کہ جنگلوں میں جانے سے پیدا ہوگی, عیسائیوں کو حکم تھا کہ ویرانوں میں بیٹھنے سے پیدا ہوگی. ہمارے رسول کی برکتوں جہاں ہمیں اور بہت سارے فائدے ملے, وہاں ایک فائدہ یہ ملا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی امت 50 نمازیں پڑھتی تو جا کے اس کو فائدہ ملتا تھا جو ہمیں 5 نمازوں میں مل جایا کرتا. یہ جو روایت آپ پڑھتے بالکل یہی مسئلہ کہ وہاں کا راہب 300 سال جنگل میں جا کے بیٹھتا تو اسے وہ فائدہ ملتا ہے جو ہمیں ہر سال 3 دن بیٹھنے سے مل جاتا. پیغمبر کی حدیث کہ لا روحانیت فی الاسلام, اسلام میں روحانیت تو نہیں جنگل میں جا کے بیٹھنا, مگر اسلام میں اعتکاف قرار دیا گیا ہے جو تمہیں وہی فائدہ دے گا. بالکل اسی انداز سے جس انداز سے جدید ترین آلات جب تک نہیں بنے, اس وقت اگر ایک گاڑی کی سروس کرنا پڑتی تو جس کام میں 2 دن لگتے تھے آج 2 گھنٹے میں وہ کام ہو جاتا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بلڈنگ جو پہلے 6 سال میں بنتی تھی آج 6 مہینے میں بن سکتی, کیونکہ آلات نئے سے نئے آ گئے. تو جب شریعت موسیٰ اور عیسیٰ جو نامکمل شریعت تھی تو 300 سال لگتے تھے اس کام کو کرنے میں, اب جدید ترین شریعت آ گئی لیٹسٹ شریعت اور آخری شریعت، وہی کام جو پہلے 300 سال میں ہوتا وہ اب سال کے 3 دنوں میں بھی ہو سکتا، اور اس کے باوجود اتنی اہمیت اور فضیلت کے باوجود اگر کوئی اعتکاف نہ کرے تو اسے فقط بدقسمتی کہا جا سکتا، البتہ وہ گناہگار نہیں، گناہگار نہیں، کیونکہ یہ تو انسان کے اوپر خود منحصر ہے، جیسا مستحب کا مطلب یہی، لیکن اس کے اتنے فائدے ہیں کہ حتی الانسان اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ فائدے کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ اس اعتکاف کو کریں جو اسلام نے بتایا، اس کے طریقے کے مطابق۔ اب تھوڑے سے آپ مسئلے سن لیجئے اعتکاف کے، تاکہ یہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کروں، کہ ضمنی بات نکل آئی، پچھلی شب جمعہ یعنی شب نیمہ شعبان میں بھی بہرحال وہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے پہنچا، کیونکہ تقریر کرنا، تو ضمنی طور پہ ایک بات نکل آئی، مولانا غلام علی وزیری صاحب دعائے کمیل پڑھا کے تشریف لائے تھے، اور پھر میری باری تھی کہ مجھے جانا تھا اس رات کی تقریر کرنے کے لیے، تو ضمنی ایک بات آ گئی، جب یہ تذکرہ نکلا کہ اس رات کو 4 یا 5 تقریریں مجھے کرنا پڑی، پہلی 9 بجے اور اس کے بعد 10:30 بجے اور اس کے بعد 12:30 بجے اور اس کے بعد 1:30 بجے اور اس کے بعد 2:30 بجے مسجد معصومین، تو ضمنی طور پہ یہ بات نکل ہے، بلکہ جب تقریر شروع ہونے والی تھی اس سے چند منٹ پہلے معلوم تھا ہر ایک کو کہ اس رات کو کیا تقریر ہوگی، کہ بھائی ابھی آپ جائیں گے تقریر کریں گے، لوگوں کو اعمال کی اہمیت اور دعا کی اہمیت بتائیں گے، لیکن اگر ہمارے عوام میں سے کوئی یہ کہے کہ آپ جب ساری رات گھومے ہیں تو آپ نے کتنی دعائیں پڑھی ہیں جن کی فضیلت کا آپ اتنا تذکرہ کر رہے ہیں، تو مولانا غلام علی وزیر صاحب نے یہ بات نکالی کہ دیکھیے ہمارے عوام کی ذہنیت نہیں بلکہ ان کا جو خیال ہوتا کہ بھائی آپ 9 بجے سے گھر سے نکلے ہوئے اور 2:30 بجے تو یہاں تقریر شروع ہوگی جو 3:30-4 بجے ختم ہوگی، 5 بجے رات ختم ہو جائے گی، 1.25 گھنٹہ آپ کو ملے گا، وہ بھی اگر آپ وقت سے گھر پہنچ گئے، تو لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی وہی بات کہی جو میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کی ذمہ داری عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی، مولانا نے خود کہا کہ مثلا ہم ہیں یا آپ، ہمیں فکری دعاؤں کا موقع نہیں ملا کہ جن دعاؤں کی فضیلت ہم خود بتا رہے ہیں ساری رات میں، لیکن اتنا اطمینان تو ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے کہ آپ کی اس تقریر کی وجہ سے مثلا کتنے لوگوں نے آج دعا پڑھ لی، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ایک آپ دعائیں کمائل پڑھتے، لیکن آپ گھر میں نہیں ہیں تو مثلا 40 یا 50 آدمی نئے آئے، کیونکہ جو کراچی میں اب مجالس کا سلسلہ شروع ہوا نیمہ شعبان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ایک مجمع بڑھ گیا، اور جن مسجدوں میں ہم گھوم کے آئے جن کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کے درس میں کیا گیا، اس سے اندازہ ہوا کہ ایک تبدیلی آئی، تو یہ بھی ایک نقطہ ہوتا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ساری تقریر سننے کے بعد کہے مگر جب اعتکاف کراچی میں ہوتا تو آپ جو اتنی لمبی چوڑی اس کی فضیلت اور ثواب اور فائدہ بتا رہے ہیں، آپ تو کہیں ہم کو نظر نہیں آئے اعتکاف کرتے ہوئے، تو کیا یہ ساری زحمتیں اور تفریح ہمارے لیے؟ تو بہرحال یہ میں بتا دوں، اس میں 2 پہلو، پہلا سب سے اہم بات تو یہی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے اعتکاف نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اعتکاف کرنے کے مقابلے میں، جس طرح سے ہم دنیاوی سیاست میں بھی جانتے ہیں کہ دفعہ 144 لگ گئی مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے مستثنا، کرفیو کی پابندی ہے کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا مگر لا انفورسنگ اتھارٹیز کو اجازت ہے گھر سے باہر جانے، اسی انداز سے میں اس کو اور بڑھاتا ہوں کہ مثلا حج جب ہوتا، آج تو خیر حج ہے جن کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے سب حج کرنے آتے لیکن جو حج کا انتظام کرنے والے ہوتے ان کو بہرحال اس دن بھی حج نہیں کرنا ہے اپنی ڈیوٹی دینا، یا جو اسینشیل سروسز ہوتی ڈاکٹر وغیرہ، جس دن سارے ملک میں چھٹی ہو اس دن اسپتال کھلے گا اور ان کو جانا پڑے گا، کہ اگر وہ بھی چھٹی کر کے چلے گئے تو مثلا زیادہ نقصان پہنچے گا، یہ ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے آج کل یہ بھی سنا کہ بہرحال علماء اتنی ساری باتیں کہتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ تو ایک عام جواب ہوا، لیکن اب اس کا خاص جواب بھی سنیے جہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو اس 30 منٹ کی تقریر کے بعد اب مسائل کی باری آتی، بلکہ 35 منٹ کی تقریر کے بعد پہلا مسئلہ تو جو آپ نے تقریر میں سن لیا، یہ اعتکاف اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے، سنت عبادت ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ، اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، کہیں پہ رہنا، مگر فقہ کی کتابوں میں اعتکاف کے معنی کہ قصد قربت کرتے ہوئے ان مخصوص مسجدوں میں 3 دن تک ٹھہرنا جن کا اسلام نے حکم دیا، یہ ہوئے اعتکاف کی تاریخ۔ نمبر 2 مسئلہ، اعتکاف کا وقت، اعتکاف سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا سوائے ان تاریخوں کے جس میں روزہ رکھنا ممنوع، اعتکاف سال میں کبھی بھی ہو سکتا لیکن زیادہ بہتر ہے کہ رمضان میں ہو، اور رمضان میں بھی زیادہ بہتر ہو کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف کی تاریخ بس یہی 10 دن، اگر کوئی آدمی کسی مصلحت سے ان تاریخوں میں اعتکاف نہ کر سکے تو عین ممکن ہے کہ وہ شوال میں اعتکاف کرتا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ ذیحج میں اعتکاف کرتا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ ربیع الاول میں اعتکاف کرتا ہو، شب قدر اور شب 15 شعبان میں۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑنا آسان جو گفتار کے ذریعے سب کچھ کہہ رہے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر اعتکاف میں یہ غلط فہمی بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگرچہ نہ بھی کرے اعتکاف ایسے لوگ تو آپ نے مسئلہ سنا، لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر 26 اور 27 اور 28 رمضان کو یہ لوگ نظر نہیں آ تو یہ لوگ اعتکاف کیا ہی نہیں کرتے؟ اعتکاف پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا، البتہ زیادہ ثواب اس کا رمضان میں ہے اور رمضان میں بھی زیادہ ثواب آخری 10 دنوں میں۔ اب اعتکاف کیسے کسے، کیونکہ اعتکاف کے دقیق مسئلے تو بہت زیادہ، میں نے جان بوجھ کر اتنا وقت گزارا کہ بہت زیادہ دقیق مسئلے نہ آنے پائے، مختصر سے مسئلے۔ اعتکاف کس چیز کا نام؟ اعتکاف مختصر ترین اس چیز کا نام ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور 3 دن کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، اس دوران مسجد سے قطعاً باہر نہ آئے، 3 دن مسجد میں بیٹھا رہے اور اس دوران مسجد سے قطعاً باہر نہ آئے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اعتکاف کو غلط کر دیتی۔ ان چیزوں میں سے ہمارے معاشرے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 چیزیں پائی جاتی، اصل میں وہ 5 چیزیں۔ نمبر 1، جنسی تعلقات سے گریز کر۔ اب میں یہاں تفصیل میں نہیں جاتا کہ فتویٰ کیا ہے اور احتیاط واجب کیا ہے، بہرحال اس کی تفصیل کی ضرورت بھی کیا کہ اعتکاف کی حالت میں 3 دن ایک انسان مسجد میں بیٹھا رہے، اس دوران مسجد سے باہر نہ نکلے، اور اس دوران 3 دن روزے رکھے، اور 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 1، جنسی تعلقات سے، نمبر 2، استبنا سے، نمبر 3، خوشبودار چیزوں کو سونگھنے سے خوشبو کی نیت سے۔ البتہ اگر کسی کی ناک بند اور پھر وہ کوئی خوشبودار چیز سونگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری چیز، خوشبودار چیز سے بچانا۔ البتہ اب یہ دیکھیے، خوشبو کوئی ایسی چیز کہ ایک طرف اس کا انتہائی گہرا تعلق ہے عبادتوں، جو پیغمبر کی حدیث بار بار آپ سنتے ہیں کہ انبیاء کی سنت ہے خوشبو کا استعمال، خوشبو میں جتنا پیسہ خرچ کرو وہ اسراف نہیں، اور دوسری طرف جہاں روحانیت کو ٹھیک کرنے کی بات آتی وہاں خوشبو حرام ہو جاتی۔ حج کے عالم میں خوشبو حرام، عمرے کی حالت میں خوشبو حرام، اعتکاف کی حالت میں خوشبو حرام۔ بہرحال یہ تیسری چیز ہے، ہاں یہ پیش آ سکتی ہے کہ انسان خوشبو کو سونگھ لے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 4، تجارت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب مسجد کے اندر ہمارے یہاں تو تجارت نہیں ہوتی، کیونکہ اعتکاف میں ٹھہرنا مسجد میں ہے، اور تجارت سے اپنے آپ کو بچانا سوائے اس تجارت کے کہ جو ناگزیر بہت ہی ضرورت پڑ جائے، اعتکاف کے عالم میں آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا یا بہت شدید درد ہو گیا اور کوئی نہیں ہے گھر سے دوا لانے والا، ایک کمپاؤنڈر یا ایک کیمسٹ وہاں سے گزرا اور وہ پیسے لے کے لے آئے گا دوا، ویسے نہیں لائے گا، یا ایک آدمی بھوک سے مر رہا اور کوئی کھانے والا کھانا لانے والا نہیں اور وہاں سے کوئی قریب سے ٹھیلے والا یا ٹھیلی والا گزرا، جیسے ہمارے درس کے تو چاروں طرف سے گزرا کرتے ہیں، تو اگر مسجد کے قریب سے گزرا اور اس نے آواز لگائی بھوک بہت شدید ہے، آپ نے اس سے خرید لیا، دیکھیے تجارت سے تو یہ بھی آ گیا، ایک پھل لینا، ایک روٹی لینا، ایک پیپسی منگوا لینا، ایک چائے منگوا لینا بار والے، یہ سب کا سب تجارت میں آ گیا۔ عام حالت میں اعتکاف کی حالت میں یہ چیزیں حرام، سوائے مجبوری کے کہ بڑی شدید بھوک ہے، بڑی شدید پیاس ہے اور کوئی دوسرا انتظام نہیں۔ بہرحال تجارت سے اپنے آپ کو بچا۔ تجارت کے اندر خرید و فروخت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آ گئی، 400 آدمی بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ پارٹنرشپ کا معاہدہ تیار ہونے لگا کہ 3 دن خالی تو ہے، کاروبار کی بات نہیں کی، ایک شراکت کا معاملہ ہو گئے، یہ بھی تجارت کے درمیان اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ سلحو، بھائی 2 آدمی بیٹھے ہیں اعتکاف کے بیچ میں، کوئی پرانا جھگڑا نکل آیا، کہا رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، چلو آپ ہم کمپرومائز کر کے مصالحت کر لیں کسی کاروباری مسئلے پر، یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی اعتکاف کے عالم میں حرام۔ یا یہ کہ مکان خالی ہے، اعتکاف کرنے والوں میں کوئی ایسا نظر آ گیا جس کو مکان کی ضرورت ہے، وہیں بیٹھ کے ایگریمنٹ ہو گیا جائز زبانی، وہ بھی بہرحال غلط ہوتا۔ اعتکاف کے عالم میں ہر تجارت سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ مصالحت ہو، اور چاہے وہ اجارہ یا کسی قسم کی پارٹنرشپ. اس میں یہ بھی آ گیا کہ ایک آدمی کو نوکر کی ضرورت اور ایک آدمی اس وقت جاب لیس کے بے روزگار, تو وہاں پہ طے کر دیا گیا, یہ بھی غلط. البتہ اگر خالی بات کی جائے, طے نہ کریں, یہ وہ تو بعد میں کریں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر طے ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں ملازم رکھا, کل سے میں یہاں آنا, یا ایک ہفتے کے بعد ڈیوٹی جوائن کر لینا, وہ بھی اعتکاف کے عالم میں حرام. اور پانچویں چیز, اعتکاف کے عالم اپنی کسی دینی یا دنیاوی فضیلت پر فخر کرنا, جسے قرآن میں جدال کہا جاتا ہے, جدال کرنا. جدال اردو میں جھگڑے کو کہتے ہیں, لیکن جھگڑے کے علاوہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا, چاہے وہ بڑائی شیخی ہو یعنی جھوٹی جھوٹی بڑائی ہے یا صحیح بڑائی ظاہر کر رہے ہیں, وہ بھی اعتکاف کے عالم میں انسان کے لیے حرام. البتہ اگر انسان کسی دینی مسئلے کی وجہ سے کسی کو دبانے کے خاطر جھگڑا کرے, جو غلط بیانی کر رہا, تو وہ بھی اعتکاف کی حالت میں جائز بلکہ افضل ترین عبادت ہے. تو اعتکاف میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے, تین دن تک مسجد سے باہر نہیں آنا ہے, ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا ہے, اور ان پانچ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تو ہو گیا اعتکاف کا مختصر ترین مسئلہ, لیکن اس میں سے دو یا تین چیزوں کی وضاحت ضروری ہے اور اسی کو میں بیان کر رہا ہوں. ویسے آپ کو باقی چیزوں کے مسائل توضیح میں ملیں گے, لیکن جو مسائل توضیح میں نہیں ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. اب مثلا یہ تو آپ نے سن لیا اعتکاف کا مختصر طریقہ, اس میں ایک جملہ میں اور بتا دوں, تین دن مسجد میں روزہ رکھ کے رہنا, یہ اس دوران مسجد سے باہر نہ جائیں اور یہ پانچ کام انجام نہ دیں کہ جو ابھی آپ نے سنے. پھر اس کے بعد کیا کریں وہ آپ کی مرضی, چاہے آپ مسجد میں تینوں دن کھڑے رہ کے گزارے, تینوں دن بیٹھے رہیں, تینوں دن لیٹے رہیں, سوتے رہیں, جاگتے رہیں, عبادت کرتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, دینی باتیں, دنیاوی باتیں, ان پانچ کے علاوہ ہر چیز آپ کے لیے بالکل جائز ہے. البتہ کیوں اعتکاف کے عالم میں روزہ شرط, جو دن کے وقت آتے ہیں, اس لیے روزے کی حالت میں کوئی جو اعتکاف کا دن کا پورشن, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو روزہ توڑنے والی. بہرحال مختصر یہ مسئلہ ہوا کہ تین دن مسجد میں روزہ رکھ کے بیٹھنا, پھر کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی پر, ان پانچ حرام چیزوں سے بچا لیں, جنسی تعلقات, استمنا, خوشبو سونگھنا, تجارت کرنا, اور قسم کھانا, اپنی بڑائی ظاہر کرنا اور جھگڑا کرنا, پھر آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح بھی اس مسجد میں رہیں. لیکن اعتکاف کون کرے گا؟ اعتکاف کرنے والے کی سات یا آٹھ شرطیں اسلام نے بتائی, اعتکاف کرنے والے کی نہیں پورے اعتکاف. نمبر ایک یہ کہ اعتکاف مومن کا صحیح ہے, غیر مومن کا اعتکاف غلط. نمبر دو, اعتکاف میں عقل شرط ہے, جو پاگل آدمی ہے اس کا اعتکاف بالکل غلط. نمبر تین, اعتکاف میں نیت شرط, نیت کا مطلب کوئی جملہ نہیں بلکہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ دوستوں کی دیکھا دیکھی میں آج کل لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ اعتکاف باطل, صرف اللہ کے لیے کہ کیونکہ اللہ نے اس کا اتنا ثواب بتایا. ہاں اگر اللہ کی طرف کسی دوست نے توجہ دلائی, انکریجمنٹ یا تشویق یا ترغیب کسی دوست سے ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, مگر اعتکاف میں نیت ضروری ہے, نیت بھی اللہ کی ہونا چاہیے. نمبر چار, جو آپ نے سنا اعتکاف میں روزہ شرط, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. سنا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے, تینوں دن روزہ رکھنا, البتہ وہی جو عام روزہ, دن اور رات روزے میں نہیں رہنا, خالی جو دن دن کا وقت, اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزے میں کوئی ایسی بات کر لے جو اس کا روزہ توڑ دیتی, تو روزہ تو ٹوٹے گا ہی, اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس طرح اگر انسان نماز پڑھ, نماز کے بیچ نماز توڑنے والی کوئی بات نہ کرے, وضو توڑنے والی کوئی بات کر دے, تو وضو تو اس کا گیا ہی گیا اور وضو کی وجہ سے اس کی نماز بھی چلے گی. تو چوتھی چیز ہے اعتکاف روزے میں ہونا چاہیے, چنانچہ روزے کی وجہ سے اعتکاف ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو روزے کو غلط کر دیتی ہے. اور اسی میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ وہ آدمی اسی لیے اعتکاف نہیں کر سکتا جو روزہ نہیں رکھ سکتا. مثلا ایک عورت حالت حیض میں ہے, ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ اعتکاف کا ثواب مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی, دونوں کے لیے اعتکاف کا ثواب, عالم اسلام کا جو عمل تھا وہ بھی آپ نے سنا. تو خیر اگر ایک عورت اعتکاف کرنا چاہے مگر وہ اس کا مینسس کا یا ماہواری کا زمانہ, وہ اعتکاف اس لیے نہیں کر سکتی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی, اور اس لیے بھی شاید کہ مسجد میں کیسے بیٹھے باہر. اسی طرح اگر کوئی عورت حالت نفاس میں, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اس لیے اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. ایسا اعتکاف بھی غلط ہے جس میں عید اور بقرعید کا دن آ رہا ہو, کیونکہ عید اور بقرعید کو جب روزہ نہیں ہو سکتا ہے تو اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسافر آدمی, جو آدمی حالت سفر میں, حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے اعتکاف بھی نہیں کر سکتے. اس مسافر میں امام خمینی والا مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی آدمی کراچی کے ایک ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں اس کو مسافر مانا گیا وہ آدمی بھی اعتکاف نہیں کر سکتا. زیادہ بڑا مسئلہ یہ پیش آتا کہ ابھی آپ ان قریب سنیں گے کہ اعتکاف کا زیادہ ثواب ہے یا کوفہ اور بصرہ, اور یہ چاروں شہر ایسے ہیں جس میں عام طور پر لوگ مسافر بن کے جاتے ہیں سوائے حاجیوں کے, اور وہ بھی پاکستانی حاجیوں جنہیں 30-40 دن رہنا ہوتا ہے تو ان کو مدینے میں 10 دن مل جاتے ہیں. ورنہ کوفہ جانے والا, بصرہ جانے والا, مدینے جانے والا 7-8 دن رہتا. تو مسافر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, تو جو آدمی روزہ نہیں رکھے گا وہ اعتکاف نہیں کر سکتا. جبکہ اعتکاف کا بہترین مقام جو ہے وہ مکہ, مدینہ, کوفہ اور بصرہ. اس لیے میں آپ کی معلومات کی خاطر ایک مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا, کوئی بھی واجب روزہ نہیں رکھ سکتا. البتہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ کو ایک ہاں کہ مسافر سفر میں سنتی روزے رکھ سکتا. مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی جگہ 10 دن سے کم رہے. اگر ایک آدمی کو کہیں 10 دن سے زیادہ ٹھہرنا تو مسافر ہی نہیں. اگر ہمارے حاجی حضرات مکے میں جائیں اور 15-20 دن مکے میں ٹھہرے تو وہاں تو وہ مسافر ہیں ہی نہیں, وہاں پہ وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. باوجود میری کوششوں کے پچھلے 9-10 سال میں ایک حاجی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ وہ اعتکاف مسجد الحرام میں کر لے, کہ جو افضل ترین جگہ اعتکاف کی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, اور عام حالت میں اس کا موقع نہیں ملتا. شاید اس سال کچھ حاجی صاحبان تیار ہو جائے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں جب میں جا رہا ہوں یہ راستے زیارت کے لیے, ایک منت مان کے کہ اگر میں خیریت سے پہنچ گیا کربلا تو سفر میں, کوفے کے سفر میں 3 روزے رکھوں گا. یہ میں نے اس لیے ضمنی مسئلہ بتایا کہ زائرین آج کل ماشاءاللہ ایران بھی بہت جا رہے ہیں, عراق بھی بہت جا رہے ہیں, شام بھی بہت جا رہے ہیں, اور عمرہ اور حج کرنے والے بھی بہت جا رہے ہیں. اور عجیب تماشا یہ کہ جہاں کا ثواب زیادہ ہے اعتکاف کا, وہاں کوئی اعتکاف نہیں کرتا, جبکہ وہاں اعتکاف آسان بھی. سفر کے اندر اعتکاف آسان تو وہاں کیا کام ہوتا ہے آدمی کو؟ صرف کھانا پینا اور سو جانا. اس لیے یہ مسئلہ بتا دیا کہ مسافر کے لیے اعتکاف غلط ہے کیونکہ روزہ غلط ہے, لیکن اگر سنتی روزے کی منت مان لے تو وہ روزہ واجب ہو گئے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ منت کا روزہ وہ آدمی بھی رکھ سکتا ہے جس پر قضا روزے باقی, یہاں سنتی والا مسئلہ نہیں چلے. تو خیر میں زیادہ گہرائی میں نہ لے جاؤں مسئلے. چوتھا مسئلہ یہ کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. نمبر 5, اگر انسان ایسا کہ جس کو کسی کی شرعی اجازت چاہیے تو پہلے اس سے اجازت لے کے آ جائے. جیسے غلام اور کنیز اعتکاف نہیں کر سکتے, پہلے آقا سے اجازت دے. بیٹا اور بیٹی, اگر اعتکاف سے والدین کو اذیت پہنچے گی تو اعتکاف غلط, اس چنانچہ سے پہلے ان سے اجازت. اور اگر ایسے والدین ہیں کہ ان کو اذیت نہیں پہنچے گی, اس صورت کے اندر, کیونکہ ہمارا ماحول بڑی تیزی سے بدل رہا, اگر کوئی والدین سے کہے کہ مجھے مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کرنا, ان کو اذیت پہنچے گی. لیکن اگر یوتھ فیسٹیول میں جا کے بیٹھنا ہے یا اسی قسم کے کسی پروگرام تو بہت کچھ ہو جاتے ہیں والدین. تو بہرحال پھر بھی اگر ایسے والدین, ان کی اجازت دینا ہی پڑے, چاہے کچھ بھی ہو ان کی فکر, اجازت اپنی جگہ اجازت ہوتی. اگر والدین کو اذیت پہنچے ہمارے اعتکاف سے تو بغیر ان کی اجازت کے اعتکاف غلط. البتہ اگر اذیت نہ پہنچے تو ان سے اجازت دینا واجب نہیں. بیوی کا بھی مسئلہ ایسا ہی کہ بیوی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو شوہر سے اجازت دینا پڑے گی اگر شوہر کا حق ضائع ہو رہا. اور اگر شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا, مثلا شوہر سفر میں گیا ہوا یا بیمار ہے 3 دن یا 6 مہینے کے لیے, اس کو حکومت نے جیل میں بھیج دیا ہے مثلا, اور بیوی جو ہے جو باہر ہے, اس کے لیے کوئی حق تو شوہر کا ضائع نہیں ہو رہا. شوہر کا حق اگر ضائع ہو رہا ہے اعتکاف کرنے سے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئی, اب شوہر بیچارہ کیا کرے, تو پہلے اس سے اجازت دینا ضروری ہے.
لیکن اگر ایسی حالت میں اعتکاف ہے کہ شوہر کا حق ضائع نہیں ہو رہا, آگاہ خود کہتے ہیں پھر بھی احتیاط واجب ہے شوہر سے اجازت لو, ایمان آپ کو میں نہیں کہتے کہ نہیں, اگر شوہر کا حق ضائع نہیں ہو رہا تو اعتکاف میں اس سے پوچھنا ضروری نہیں. چھٹی شرط اعتکاف کی یہ چھٹی شرط کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہونا چاہیے. 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا, آپ 3 سے زیادہ تو ہو سکتا, کم سے کم 3 دن. اور دن سے مراد 72 گھنٹے نہیں, دن سے مراد ہے وہی دن سورج نماز صبح سے لے کر مغرب تک کا وقت. تو 3 دن ہم کو اعتکاف کرنا. اب مثلاً اگر آج ہم جمعے کو اعتکاف شروع کرنا چاہیں تو یہ اعتکاف اتوار تک جاری رہنا ضروری ہے. اور کس طرح شروع ہوگا کہ آج جمعے کے دن نماز صبح سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں اور نیت کر دیں جمعے کا پورا دن اعتکاف, کل ہفتے کا پورا دن اعتکاف, پرسوں اتوار کا پورا دن اعتکاف. اور جب اتوار کو سورج ڈوب گیا اور روزہ کھولنے کا ٹائم آ گیا, غروب شریف اعتکاف ختم ہو جائے گا. لیکن جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن تو ہمیں اعتکاف کرنا, جن سے مراد ہے سورج صبح کی نماز سے سورج ڈوبنے تک, بلکہ مغرب کا وقت آنے تک. البتہ وہ جو بیچ میں 2 راتیں آ رہی ہیں, جمعے کا دن اور ہفتے کے دن کے درمیان کی رات, ہفتے کا دن اور اتوار کے دن کے درمیان کی رات, اس میں بھی اعتکاف جاری رہے گا. اتوار کے دن جیسے ہی روزہ کھلا اعتکاف ختم ہو گیا, اتوار کی رات اعتکاف میں بیٹھنا واجب نہیں, کیونکہ اسلام اعتکاف میں 3 دن جو کہتا, دن سے مراد 72 گھنٹے نہیں, دن سے یہی دن مراد ہے جسے ڈے لائٹ وغیرہ کہتے ہیں, ڈے اور نائٹ والا دن. البتہ 20 کی 2 راتیں اس کے ساتھ ساتھ رہیں گی. اچھا پھر اگر انسان چاہے کہ نہیں میں 3 کے بدلے 4 دن اعتکاف کروں, یا 3.5 دن اعتکاف کروں, سورج ڈوبنے کے بعد اتوار کے دن روزہ کھلنے کے بعد بھی میں نہیں آتا مسجد, نماز عشاء پڑھ کے آؤں گا اور اس کو اعتکاف میں شامل کر دوں گا کہ میرا اعتکاف آدھی رات اور چل, وہ بھی جائز ہے بلکہ اس کا بھی ثواب, یا پورا 1 دن بڑھا دے. البتہ پھر ایک مسئلہ آتا کہ 1 دن بڑھا دے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے 4 دن کے بعد اعتکاف ختم ہوا, لیکن اگر آپ کبھی 2 دن بڑھائیں تو 3rd دن ضرور بڑھانا پڑے گا. یعنی آپ 3 دن کا اعتکاف کریں یہ تو لازم ہے, اس سے کم کا تو نہیں ہو سکتا, 4 دن کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن 5 دن کا اگر کر لیا تو 6 خود بخود کرنا ہوگا, پھر 3 اور 3 6 والا حساب. اچھا 6 کے بعد 7واں دن بھی اعتکاف کریں اس کے بعد آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے 8واں دن بھی اعتکاف کر لیا تو 9واں دن بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہوگا. یہ بعض علماء کا فتویٰ, امام خمینی کہتے ہیں کہ 6 تک تو یہ مسئلہ چلے, 9, 12, 15 میں احتیاط واجب, اور آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں 6 تک تو واجب ہے, اس کے بعد تو پھر وہ بھی واجب نہیں ہے کہ اگر آپ 8 دن بیٹھے تو 9واں بھی بیٹھے, بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. 3 دن لوگوں کو بٹھانا مشکل ہوتا ہے, یہ 9 دن اور 12 دن کا مسئلہ تو بس ایک مسئلہ ہی. خیر اعتکاف 3 دن سے کم کا نہیں ہونا چاہیے, اور 3 دن سے مراد 3rd دن سورج ڈوب کر روزہ کھلنے کا وقت. یہ ہو گئی 6 باتیں, مومن ہو, عاقل ہو, نیت کرے, روزہ رکھے, اجازت لے کے آئے اگر اجازت والا آدمی ہے, اور کم سے کم 3 دن کا اعتکاف. اچھا اگر آپ کوئی سنت اعتکاف کر رہے ہیں تو اس میں آپ اعتکاف شروع کرنے کے بعد حق رکھتے ہیں کہ جب چاہے اعتکاف توڑ کے آ جائیں, 2rd دن پورا ہونے سے پہلے پہلے. البتہ اگر 2 دن آپ نے پورے کر لیے 3rd خود بخود آپ کو پورا کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے سنتی اعتکاف شروع کیا اور 1st دن آپ نے اعتکاف کر لیا, پھر موڈ نہیں ہوا, دل نہیں چاہا, گھبراہٹ ہونے لگی, آپ اعتکاف توڑ کے آ سکتے, اس رات میں آپ چاہے اعتکاف توڑ کے آ سکتے, اگلا دن پورا ہونے سے پہلے چاہیں اعتکاف توڑ کے آ سکتے. لیکن اگر 2 دن پورے ہو گئے یعنی 2rd روزہ کھل گئے تو وہ رات اور اگلا پورا دن آپ کو اعتکاف میں رہنا واجب. اگر اعتکاف سنت, آپ کہیں گے کہ اعتکاف تو ہوتا ہی سنت ہے, جی ہاں 90% سنت ہوتا, کبھی کبھار منت مان کر اعتکاف واجب ہو جاتا, منت والے اعتکاف ہے تو اس کا الگ مسئلہ, مگر ہمارے یہاں اعتکاف کی منت کون مانے, مٹھائی والوں کی دکان ہی لو خالی کرتے ہیں منتوں میں, اس اعتبار سے اس کی تفصیل بتانا بھی بالکل بیکار. یہ تو 6 مسئلے ہو گئے اعتکاف کے چھوٹے چھوٹے. 7واں اور 8واں مسئلہ بڑا اہم, آپ میں سے جن صاحبان کا مسئلہ ہے ان کو لگ رہا ہوگا کہ وقت بہت کم ہو رہا, لیکن نہیں, اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس مسئلے کو مکمل کر سکتے ہیں. 7واں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کہاں پہ ہو, یہ تو آپ نے سن لیا کہ مسجد میں, لیکن کون سی مسجد میں؟ ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ صرف 4 مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت, مکے کی مسجد الحرام جس کے بیچ میں خانہ کعبہ, مدینے کی مسجد النبوی جس کے فی الحال تو الٹے ہاتھ کی طرف اور آئندہ بالکل بیچ میں روضہ رسول آ جائے, مسجد النبوی، نمبر 3 مسجد کوفہ، نمبر 4 مسجد بصرہ، یہ صرف 4. اچھا اس چار کی وجہ کیا؟ چار کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ جہاں پر اس رسول یا امام جس کے ہاتھ میں حکومت نماز جماعت قائم کروائی ہے اعتکاف وقت وہیں ہو سکتا، اور تاریخ سے صرف 4 مسجدیں ایسی آ جاتی جہاں رسول اور امام میں تو صرف امیر المومنین گزرے ہیں جو حاکم تھے، صرف امیر المومنین گزرے ہیں جو حاکم تھے، تو جہاں پہ حاکم رسول اور امام نے نماز قائم کرائی ہے صرف وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، باقی مسجدوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک روایت میں آیا. اسی لیے علماء نے 4 تک اس کو محدود رکھا. بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین نے مدائن کی مسجد میں بھی نماز جماعت قائم کرائی، جو آپ کو مفاتی میں ملے گا، جب مولا مدائن گئے اور کافی کسرا کی زیارت کی اور مسجد قائم کرائی تو 5 مسجدوں کے کچھ علماء قائم ہیں. آغا خمینی کا تقریباً یہی نظریہ کہ اعتکاف احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف 4 مسجدوں میں، مکے میں، مدینے میں، کوفہ میں، بصرہ، اور کسی مسجد میں نہیں ہو سکتا احتیاط واجب. البتہ رجا کی نیت سے کہ شاید اللہ قبول کر لے آپ اعتکاف کر تو سکتے، مگر وہ مستحب اعتکاف نہیں ہوگا. آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ہر جامع مسجد میں اعتکاف ہو سکتا، البتہ مستحب یہ ہے کہ حتی الامکان انہی 4 مسجدوں میں اعتکاف کرے، لیکن اصل اجازت اسلام نے دے رکھی ہے کہ ہر جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا. جامع مسجد کسے کہتے ہیں؟ جامع مسجد اس مسجد کو نہیں کہتے جس میں جمعہ ہو. یہ بڑی غلط فہمی ہے پاکستان، چنانچہ محفل شاہ خراسان کی مسجد میں اعتکاف تو لوگ غلط سمجھتے ہیں، جبکہ غلط نہیں ہے وہاں پہ اعتکاف. رضویہ کی مسجد میں اعتکاف لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہاں پہ غلط نہیں ہے اعتکاف. جامع مسجد اردو والا جامع مسجد نہیں جہاں جمعہ، جامع مسجد کا مطلب شہر کی وہ بڑی بڑی مسجد ہے جہاں مختلف علاقوں کے لوگ آ کے نماز پڑھا کرتے ہیں. ایک تو وہ چھوٹی مسجد ہوتی ہے کہ سوائے اس محلے والوں کی اور کوئی وہاں آتا ہی نہیں، ایک بڑی مسجد کہ جہاں پہ مختلف علاقوں کے، مختلف محلوں کے، مختلف شہروں کے لوگ آ کے نماز پڑھا کرتے ہوں، مشہور مسجد، اہم مسجد جہاں بہت سارے لوگ آیا کرتے ہیں، چاہے وہاں جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، چاہے اس کے قریب کوئی جامع مسجد جمعے والی بھی ہو، تب بھی جمعے والی مسجد میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس کے قریب قریب اس مسجد میں جہاں جمعہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک بڑی مسجد، اور اگر ایک شہر میں کئی جامع مسجدیں تو سب جگہ اعتکاف صحیح. اب محفل خراسان ایک ایسی مسجد کہ بعض جمعہ والی مسجدوں سے زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور مختلف علاقوں سے. رضویہ کی مسجد بڑی مسجدوں میں سے، باب العلم کی مسجد بڑی مسجدوں میں سے. تو جامع مسجد کا مطلب، جامع کا مطلب جہاں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو چھوٹی مسجد جیسے بازاروں میں ہوتی، خالی دکاندار نماز پڑھا کرتے ہیں، ویسی نہ ہو بلکہ اطراف سے لوگ اس میں آ کے جمع ہوتے ہیں. ہر ایسی مسجد جامع مسجد. تو آقا خوئی کے نزدیک ہر ایسی مسجد میں نماز اعتکاف ہو سکتا، چاہے وہاں جمعہ ہو یا نہ ہو، یا اگر وہاں غلط جمعہ ہو رہا لیکن وہ بہرحال بڑی مسجدوں میں شمار ہو رہی، تب بھی اعتکاف وہاں پہ ہو سکتا. جس مسجد کے بارے میں شک ہو کہ یہ جامع مسجد ہے یا نہیں، اسے جامع مسجد نہیں مانا جائے گا، اس میں اعتکاف کرنا غلط. البتہ رجا کی نیت سے آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، غربت کی نیت سے نہیں کر سکتے. اور آٹھویں اور آخری شرط اعتکاف کیجیے کہ جہاں آپ اعتکاف کریں مسجد، اعتکاف کمپلیٹ اور مکمل ہونے تک مسجد میں آپ کو رہنا، 3 دن اور جو بیچ کی 2 راتیں ہیں اس میں آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، مسجد کے اندر رہنا. باہر جانے کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو آپ مسجد سے دور اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں جا سکتے ہیں، نہ مسجد سے ملے ہوئے امام باڑے میں اور شہر میں جا سکتے ہیں، نہیں، صرف مسجد کے اندر آپ کو رہنا ہے. کیونکہ اعتکاف کا مقصد مسجد کی باؤنڈری نہیں بلکہ وہ مسجد ہے جسے مسجد کی نیت سے وقف کیا گیا، 3 دن آپ کو اس میں رہنا. اچھا، اب ان 3 دنوں میں آپ باہر نکلے مسجد سے تو کیا مسئلہ ہو؟ واجب تو ہے مسجد میں رہنا، لیکن باہر نکلنے کا مسئلہ کیا؟ باہر نکلنے کی 3 قسمیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی کسی بھی کام، اہم ترین کام بھی ہے، وہ مر رہا ہے اس لیے باہر نکلا، اتنی دیر کے لیے باہر نکل گیا کہ اعتکاف کی شکل ختم ہو گئی. یہ وضو اور غسل اور نماز میں موالات کا لفظ آتا ہے، یعنی عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ آدمی اعتکاف نہیں کر رہا، صبح سے شام تک باہر رہا یا رات سے صبح تک باہر رہا، وہ چاہے کسی مجبوری سے بھی نکلا، تو مجبوری کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف غلط ہو جاتا. تو مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کی حالت میں صحیح نہیں. اور اگر واجب اعتکاف ہے تو مسجد سے نکلنا حرام ہو جائے گا. اچھا اب اگر اتنی دیر مسجد سے نکلے کہ عرفاً اسے اعتکاف کہا ہی نہ جائے, لوگ کہیں کہ اعتکاف کی شکل بگڑ گئی تو وہ اعتکاف بالکل باطل ہے. نمبر دو یہ کہ نہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے نکلے, بہت دیر نہیں, جان بوجھ کے اگر آپ نکل کے آئے, دل گھبرا رہا ہے, اختلاط ہو رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو لوگ شکایت کیا کرتے ہیں, اس لیے آپ نکل کے آ گئے لیکن جان بوجھ کے نکلے ہیں, اعتکاف باطل ہو گیا. جان بوجھ کر نکلنے سے چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں نہ ہو اعتکاف باطل. نمبر تین یہ کہ آپ بھولے سے نکل گئے مسجد, یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اعتکاف, خصوصاً وہ لوگ جو اسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں وہ نماز پڑھا کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ واس ملا کے لوگ نکلے تو بے پیاری میں آدھا ٹائم میں جب باہر نکل کے وہ سامنے کولڈ ڈرنک کی دکان ہے, چائے پیا کرتے سب کے ساتھ نکل کے باہر آ گئے. اکثر ہوتا ایسے لوگ جو اسی مسجد کے نمازی. تو بہرحال اگر آپ جان بوجھ کے نکلے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو اعتکاف گئے. بھولے سے اگر آپ مسجد سے باہر نکلے تو آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ بھول کی عالم میں بھی اگر آپ گئے تو اعتکاف باطل, غلط. دوبارہ اگلے دن نئے سرے سے کریں یہ اعتکاف تو غلط ہو گیا. امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, بھولے سے نکلنے والا اگر چھوٹی مدت کے لیے نکلے, یعنی اتنی زیادہ مدت نہ ہو جو پہلے مسئلے میں آ گئے کہ لوگ کہیں کہ یہ اعتکاف نہیں کر رہا, تھوڑی دیر کے لیے نکلی یاد آ جائے فوراً واپس آ جائے تو اس کا اعتکاف صحیح. یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہو گیا امام خمینی اور آیت اللہ علیہ کو. تو یہ تین مسئلے ہو, اتنی دیر کے لیے نکلے کہ لوگ اعتکاف ہی نہ مانے تو ہر صورت میں اعتکاف بات, جان بوجھ کے چاہے ایک منٹ کے لیے بھی نکلے اعتکاف گئے. بھولے سے اگر نکلے تو امام خمینی کہتے ہیں کہ اعتکاف صحیح ہے, اور کوئی کہتے ہیں کہ اعتکاف باطل ہے. یہ تو تین مسئلے باطل کے ہو. اب صرف ایک جگہ اسلام نے اجازت دی ہے اعتکاف سے باہر جانے, وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے جسے عقل ضرورت مانے, جیسے پیشاب اور پیمانے کی حاجت سے فارغ ہونا, یا شریعت اسے ضرورت مانے جیسے غسل جنابت انجام دینا, یا عرف یہ کہے کہ بہرحال یہ تو بہت شدید ضرورت ہے تمہیں باہر جانا, مثلا کوئی ایسا رشتے دار والد ہیں یا بھائی ہیں جو چھ مہینے کے لیے باہر جا رہے ہیں ایک مرتبہ تم سے ملاقات کرنا, یا کوئی ایسا آدمی بیمار پڑ گیا جس سے ہمارا گہرا تعلق, والد کا انتقال ہو رہا ہے آخری وصیت کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو تین کی حالتوں میں اعتکاف باقی رہے گا اور آپ باہر جا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے. نمبر ایک جب کوئی عقلی ضرورت ہو, نمبر دو جب کوئی شرعی ضرورت ہو, نمبر تین کوئی معاشرے کے اعتبار سے اس کو ضرورت شدیدہ مانا جائے. اب یہ تو ایک مسئلہ آپ نے سن لیا ہے, اس کے مختصر دو تین باتیں سن لیجیے اور یہ گفتگو ختم. اس میں شرعی ضرورت میں کیا آتا, کیا وضو کرنے کے لیے ہم مسجد سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں. اگر وضو کا انتظام مسجد میں ہو سکتا ہے اور نہ مسجد نجس ہوگی نہ توہین ہوگی, تو وضو کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا حرام ہے, چاہے واجب نماز کا وضو ہو, مستحب نماز کا وضو ہو, قضا نماز کا وضو ہو. البتہ اگر مسجد کی توہین ہو رہی, توہین ایک معاشرے کا مسئلہ کہ لوگ کہیں کہ کیا یہ نئے نئے داڑھی والے آئے, دیکھو مسجد کو انہوں نے گھر ہی بنا لیا, آج تین دن کے لیے رہنے آئے, کل تو کوادہ ڈال کے یہاں منتقل رہنے لگیں گے مسئلہ. کیونکہ یہ سنا ہے میں نے, یہ جملہ میں نے سنا کہ یہ قبضہ ہو رہا ہے ہماری مسجد سے, حد ہو مسجد میں, تو پھر اجازت ہے وضو آپ باہر کر کے آ سکتے ہیں. یا یہ کہ نہیں وضو کریں گے تو مسجد نجس ہوگی, آ رہا ہے وضو پہ کوئی نجاست ہے اور مسجد کو نجس ہونا پڑے, تب بھی وضو کی باہر اجازت. لیکن اگر نہ تو توہین ہو رہی نہ ہی مسجد نجس ہو رہی, تو وضو کے لیے باہر جانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے, وضو مسجد میں کرنا. البتہ اگر انتظام نہ ہو سکے وہ ایک الگ بات. غسل کا مسئلہ آتا ہے, غسل کا کیا مسئلہ, آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ غسل کے لیے تو مسجد سے جانے کی اجازت ہے, وضو کے لیے نہیں, غسل کے لیے بہرحال مسجد سے جانے کی اجازت. مگر آغا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آغا خمینی کی مطلقہ اجازت, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ ایسے غسل جو مسجد میں ہو سکتے ہیں اور نہ تو مسجد نجیس ہوگی نہ توہین ہوگی, وہ مسجد ہی میں کر لیے جائیں, جیسے مس میت کا غسل, کیونکہ مس میت میں انسان نجیس نہیں ہوتا, اور مس میت کا غسل مسجد میں ہو سکتا. یا غسل استحاضہ, ایک عورت اگر استحاضہ کے عالم میں ہے تو وہ مسجد میں ٹھہر سکتی ہے اور غسل کر سکتی ہے. صرف لیکن بہتر ہے کہ ایسے غسل جو مسجد میں ہو وہ مسجد میں کیے جائیں. فتویٰ یہ ہے امام خمینی کہ بہرحال غسل ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ غسل ہے جو مسجد میں ممکن ہے تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا حرام. استحاضہ کا غسل مسجد میں کیا جائے حرام ہے باہر جانا. مس میت کا غسل مسجد میں کیا جائے حرام ہے باہر جانا. غسل جنابت, غسل جنابت کا مسئلہ یہ کہ اگر ہم غسل کریں گے مسجد میں تو اتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا اور جنوب آدمی کے لیے مسجد میں ٹھہرنا حرام. تو اگر کوئی کہتے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ غسل کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ مسجد سے نکلنے میں, ہماری تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں لیکن اگر اتنی بڑی مسجد کہ مسجد سے نکلنے میں آپ کو پانچ منٹ لگ جائے تو پھر آپ مسجد ہی میں غسل کر لیں. کیوں؟ باہر نکلنے کے لیے مسجد میں آپ کو زیادہ دیر ٹھہرنا ہوگا اور غسل کرنے میں کم ٹائم لگے گا. خیر دقیق ہو گیا مسئلہ. آگاہ کوئی کا فتویٰ کہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں سوائے اس غسل کے جو جنابت ٹائپ کا غسل, باقی جتنے بھی غسل ہیں اس کے لیے مسجد ہی میں غسل کرنا. ہاں اگر مسجد نجس ہو رہی یا توہین ہو رہی تو پھر ایک دوسری بات ہو گئی, مسئلہ بدل جائے گا. لیکن اگر توہین کیے بغیر مسجد میں غسل ہو سکتا ہے تو غسل کر لیں. پاکستان میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل, تو غسل کے لیے تو پاکستان میں اجازت ہوگی مسجد سے باہر جانے. اچھا وضو کے لیے اجازت نہیں ہے بلکہ مسجد میں کرنا. غسل کے لیے آگاہ کوئی منع کرتے ہیں مسجد سے باہر جانے کو امام اجازت دے دیتے ہیں امام خمینی, یہ تو مسئلہ ہو گیا. البتہ وضو اور غسل دونوں اگر کسی وجہ سے مسجد میں ممکن نہیں, وجہ سے مراد کیا ہے, یا مسجد کی توہین ہے یا مسجد نجس ہو رہی, یا یہ کہ وہی توہین میں آ گیا کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور آپ کو باہر جانا پڑے, تو یہ یاد رکھیے کہ صرف اتنی دیر باہر ٹھہر سکتے ہیں جتنا وضو یا غسل کے لیے ضروری ہے. مثلا آپ وضو خانے میں گئے وضو کرنے, وضو کر کے فوراً آ جانا, اگر کوئی جاننے والا یا دوست مل گیا آپ دس سیکنڈ اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. دس سیکنڈ میں نے مسئلے کی وجہ سے کہا, بہرحال وضو کر کے فوراً آنا ہے. بات کرنا ہے تو آپ پہلے وہ لکیر کراس کر لیں جہاں سے مسجد شروع ہوتی اور پھر وہاں آپ اس سے بات کریں. یا غسل کے لیے آپ کو اجازت دیجیے مسجد سے جانے تو آدھے گھنٹے کا غسل نہیں چلے گا, پانچ منٹ والا جلدی جلدی غسل کریں اور تھک کے آپ مسجد کے اندر واپس آ جائیں. کسی سے بات کرنا, کسی سے ملاقات کرنا اس کی اجازت نہیں. یہ تو ہو گیا وضو اور غسل کا مسئلہ. اچھا اب یہاں پر یہ آتا کہ کیونکہ یہ واجب غسل میں بھی مسئلہ چلتا ہے اور مستحب غسل میں بھی. خیر مستحب وضو اور غسل کے لیے تو بالکل آپ کو مسجد سے جانے کی اجازت ہی نہیں. نہ کریں مستحب غسل, بہرحال مسجد میں آپ رہیں, یہی مستحب وضو کا مسئلہ ہے کہ اگر وضو مسجد میں ممکن نہیں تو واجب وضو کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں, مستحب وضو کو چھوڑ کریں نہیں مستحب غسل. واجب غسل کے لیے جا سکتے ہیں, مستحب غسل کے لیے نہیں جا سکتے. اچھا اب اگر مستحب وضو اور غسل کو ہم واجب بنانا چاہیں منت کر کے, تو وضو تو بن سکتا ہے, مستحب وضو کو منت مان کے واجب بنائے پھر جا سکتے ہیں اور جا کے واپس آ سکتے ہیں مسجد. غسل منت کرنے سے بھی واجب نہیں بنتا کیونکہ مستحب غسل کی منت ہی غلط. یہ ذہن میں رکھیے گا مسئلہ. بہرحال بات اتنی ختم ہوگی. اب آئیے مسجد کسے کہتے ہیں کہ جہاں سے باہر جانے کی ہم کو اجازت نہیں. دیکھیے مسجد کے بارے میں اسلام نے دو مسئلے بتائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اسلام نے مسجد مانا, جب تک کہ مسجد بنانے والے اس کو باہر نہ نکالیں. تو مسجد کا جو حال ہے وہ مسجد ہے, چھت اوپر جو چھت ہے وہ مسجد ہے, نیچے جو تہخانہ وہ مسجد. جیسے بڑی مسجدوں میں پیشمان کے لیے تہخانہ بنا دیتے ہیں وہ بھی مسجد, اس میں بھی جا سکتے ہیں. مسجد, مسجد کی چھت اور مسجد کا تہخانہ اور مسجد کی محراب. پیشمان کے لیے مسجد کی دیوار کے آگے یو شکل کی محراب بناتے ہیں, جو اسلام میں تو نہیں ہے مسجد کا حصہ. یعنی اسلام نہیں کہتا کہ مسجد میں محراب ہونا چاہیے, ہمارے یہاں رواج آ گیا. بہرحال وہ بھی مسجد, وہ بھی مسجد. محراب سارے حکمرانوں نے مسجد میں شامل کروائی تھی جنہیں حالت نماز میں اپنے آپ پہ حملوں کا خطرہ. اسلامی مسجد کے اندر محراب لازم نہیں. بہرحال محراب مسجد کا حال, مسجد کی چھت اوپر اور مسجد کا تہخانہ, یہ سب مسجد میں شامل. چھت پر بھی آپ جا سکتے ہیں, تہخانے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. البتہ چھت پہ اس وقت جائیں گے جب چھت پہ جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے. اگر باہر سے ایک راستہ ہے تو چھت پہ جانے میں تو حرج نہیں تھا, مگر جو راستہ زینا باہر سے چڑھیں گے وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے مسجد. یعنی یہ مسجد, ہر مسجد کی یہ تین چیزیں مسجد مانی جائیں گی, چاہے آپ کو پتا ہو کہ واقف نے اس کو بنایا مسجد یا نہیں پتا. ہاں جب اس کا الٹا پتا چل جائے کہ وقف کرنے والے نے نیت کر کے تہخانے کو مسجد سے نکال دیا تو دوسرا مسئلہ. یعنی یہ تین چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں مسجد, جب تک کہ اس کے خلاف بتانا چاہیے. اس کے علاوہ باقی چیزیں مسجد نہیں, جب تک کہ آپ کو پتا نہ چلے کہ وقف کرنے والے نے اس کو مسجد میں شامل کیا. تین چیزوں میں الٹا مسئلہ ہے باقی تین چیزوں. اب مسجد کا سہیں, جب تک کہ پتا نہ چلے کہ واقف نے اس کو بنایا ہے مسجد یا نہیں, آپ اس میں نہیں جا سکتے. مسجد کا مینار, جب تک پتا نہ چلے کہ واقف نے اس کو مسجد بنایا ہے یا نہیں, آپ نہیں جا سکتے. مسجد کا وضو خانہ, جب تک کہ پتا نہ چلے کہ واقف نے بنایا ہے یا نہیں, تو نہیں جا سکتے. تو مسجد کا حال, مسجد کی چھت, مسجد کا تہخانہ, پتا نہ ہو تو وہ مسجد ہے, اور باقی چیزیں پتا نہ ہو تو وہ مسجد نہیں. البتہ اگر کوئی چیز اس طرح سے پتا ہو کہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے, جیسے عام طور پہ جو مسجدوں کے آگے پکا صحن بنا دیتے ہیں, پاکستان کراچی میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مسجد, اس کو تو مسجد مان لیا جائے گا. اب آئیے آخر کی دو بات, کہ اگر کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ پتا نہیں یہ مسجد ہے یا نہیں, تو شک کے عالم میں جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں مسجد والوں سے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی چیز کو آپ مسجد سمجھ رہے تھے, یقین ہو گیا تھا کہ مسجد ہے, آپ چلے گئے مثلا صحن میں چلے, بعد میں پتا چلا کہ یہ غلط یقین تھا, تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے. یہ نہیں مانا جائے گا کہ کیونکہ اس وقت تو آپ اس کو صحیح سمجھ رہے تھے تو اعتکاف ہے. دو مسئلے. جس چیز کے بارے میں شک ہو کہ مسجد ہے یا نہیں, آپ وہاں جا بھی نہیں سکتے, گئے تو اعتکاف غلط ہو. بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اگر آپ کسی کو مسجد سمجھ کے وہاں چلے گئے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مسجد نہیں, تو اس صورت میں بعد میں بھی پتا چلا تو آپ کا اعتکاف باطل ہو گیا. اور یہ کیسے پتا چلے کہ فلاں جگہ مسجد ہے یا نہیں ہے, یا آپ کو یقین ہو یا شرعی گواہی مل جائے. شرعی گواہی آغا خمینی کے نزدیک دو عادل, اور آغا خوئی کے نزدیک ایک قابل بھروسہ آدمی, یا شہرت ہو جائے اس محلے میں کہ یہ پورا علاقہ مسجد ہے. بس یہ تین طریقے. اور بعض علماء نے کہا مستحد اگر کہہ دے کہ پورا علاقہ مسجد ہے تو مسجد مانا جائے گا, لیکن اس میں آغا خمینی بھی کہتے ہیں کہ مستحد کے حکم سے کوئی مسجد مسجد نہیں بنتی. آغا خوئی تو منع کرتے, آغا خمینی بھی منع کرتے, سوائے اس کے کہ کورٹ میں مستحد کوئی فیصلہ کر دے. دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گئے, ایک آدمی نے کہا کہ یہ مسجد ہے, ایک نے کہا یہ میری زمین ہے میں اس سے مکان بناؤں گا. کورٹ میں بیٹھ کے مستحد فیصلہ کرے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مکان بنانے والا غلط ہے اور یہ مسجد ہے, وہ حکم تو مستحد کا چلے. عام حالت میں آپ گئے مستحد سے پوچھنے کہ بھائی مسجد کوفہ کا کتنا حصہ مسجد ہے, آقا کوئی نے کہا میں یہ ہے میں بتاتا ہوں, وہ بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ ان کو ان پر یقین نہ کریں, اس کو شرعی گواہی نہ سمجھے. بہرحال یہ مسجد کے کچھ مسائل تھے, اس کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوئی. میں نے تھوڑی غلطی یہ کر دی کہ ذرا تقریر لمبی ہو گئی, جس کی وجہ سے آج غالباً 11-12-13 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ پروگرام ایک گھنٹے کے بجائے 1.25 گھنٹے میں ختم ہوا ہے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اتنا وقت گزر گیا, اور جو علاقہ جس میں آپ میں سے بھی کچھ کو جانا ہے مجھے بھی جانا, عنقریب جلوس کا راستہ بننے والا ہے, اس کے اعتبار سے اس سے زیادہ وقت نہیں ہے نہ مسائل کا نہ سوال جواب کا. اب آخری اعلان کر لیجیے کہ ماہ شعبان کا یہ آخری درس ہے. اگر میں پاکستان سے باہر نہ بھی جاتا تب بھی 29 شعبان کا درس تو یہاں کبھی نہیں ہوا ہے, یہ یہاں کا ایک طریقہ رہا ہے اس درس کا. تو یہ آج آخری درس ہے انشاءاللہ. ماہ رمضان کے فوراً بعد شوال کے دوسرے جمعے سے سلسلہ شروع ہو, کیونکہ عید غالباً پیر یا منگل کی ہوگی. پہلا جمعہ تو 3-4 دن کے بعد آ جائے گا, اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد جو 13-14 شوال کو دوسرا جمعہ جو ہوگا عید کے بعد, دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا میرے حج پر جانے سے. اور اس وقت خاص امکانات کہ حج پر جانے سے پہلے کم سے کم 5 درس ہم کو مکمل مل جائیں گے جو کسی ایک موضوع کو مکمل کر سکیں گے. خاصا وقت میں نے لیا تو معذرت ان لوگوں سے جن کے کچھ مسائل تحریری صورت میں میرے پاس آج بھی بیان نہ ہو سکے, لیکن وہ مجھے شروع بھی نہیں بیان کرنا تھا. کیونکہ اس میں مسئلہ ہے کہ شادی کی شرعی طریقہ بتائی, اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہے 5 منٹ میں کیسے آئے گا. خمس کے جدید مسائل بتائیے, یہ بہت لمبا مسئلہ ہے, یہ 2-3 منٹ میں نہیں آئے گا. ریڈیو ایران سے گانے جو آتے ہیں یہ گانے ہیں یا نہیں, ایک گھنٹے کی اس کی ایک پوری تقریر ہے, ورنہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اتفاق سے ان صاحب نے ایک ہی فرقے پر 5 توضیح اور مسائل مانگ لی ہے جو میرے لیے ممکن نہیں تھا اس میں مختصر وقت میں. ان کو اس میں سے ہر چیز پہ کیسے مل جائے گا جدید ترین کیسے. ان کے مسائل میں بھی میرا اندازہ کہ میں نے رضیا میں انچولی میں بالکل نئے مسائل بتائے, اس کے بھی کیسے ہیں. اور گانے کے بارے میں ریڈیو ایران کے پورا اس کا بھی ایک کیسے موجود, اور اسلامی شادی کو آ چکی ہے یہاں پر بھی, تو جو پورا کیسے موجود ہے, اتنا لمبا مسئلہ بتانا مناسب نہیں ہے. میں معذرت خواہی ہوں، شاید یہاں کوئی اور پروگرام تھا کیونکہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے اندازہ نہ ہوا، لیکن اب کچھ ایسی سرگرمیاں کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید میں نے کسی کا وقت لے لیا، تو بہرحال اطلاع نہیں تھی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، درس ختم ہوا. انشاءاللہ عید کے بعد دوسرے جمعے کو 11 بجے یہیں آپ سے ملاقات ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد.